نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان عن ابي سعد عن محمد بن ابي موسى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل قال بدا فامره بأوجب الحقوق ودله على افضل الاعمال اذا كان عنده شيء فقال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول فقال وإما تغرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا إذة حسنة كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا تؤتي شيئا ولا تبسطها كل البسط تعطي ما عندك فتقعد ملوما يلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيئا محصورا قال قد حسرك من قد آتيته. یہ قرآن پاک کی آیت وآتِ ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والے سے تشریح کرتے ہیں. چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ اہم اور لازم حق تھا اس سے شروعات کی, وآتِ ذا القربى حقہ, کہ رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو. وَدَلَّهُ عَلَىٰ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ اِذَا كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ, اور اگر اس کے پاس مال ہے تو اس صورت کے اندر جو سب سے بڑھیا طریقہ کار ہے تو ان کو دو. اس کی گویا قرآن پاک کی اس آیت کے اندر رہنمائی کی گئی ہے, ہدایت کی گئی. چنانچہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو اور غریب کو اور مسافر کو. کوئی اگر آپ کے پاس مال ہے تو ان کا حق ادا کرو. وَعَلَّمَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ كَيْفَ يَقُولُ, پھر ساتھ ہی آگے اگر مال نہیں ہے, دینے کے واسطے کچھ ہے نہیں, تو کیا کرنا چاہیے, کیسا جواب دینا چاہیے, یہ بھی باری تعالیٰ نے سکھلایا. چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِمَّا تُغْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا, اور اگر آپ ان سے چشم پوشی کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی روزی کے انتظار میں جس کی تمہیں توقع اور امید ہے, تو پھر ان کو بھلی بات کہہ دو. مطلب یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کو اور اسی طریقے سے غریب کو اور مسافر کو دینے کے لیے آپ کے پاس اس وقت تو کچھ ہے نہیں, البتہ آئندہ آپ کو توقع ہے کہ آئے گا میرے پاس مال اور اس وقت میں ان کو دے سکوں گا, تو اس وقت تو پھر آپ کو چاہیے کہ ان کو بھلی بات کہیں. بھلی بات کا مطلب کیا ہے, عیدتاً حسنتاً, کہ اچھے انداز میں ان کو یعنی جھڑکے نہیں بلکہ اچھا وعدہ کریں, گویا کان نہ ہو قد کان, ولعله ان يكون ان شاء الله وعدے کے لیے جیسے آدمی زبان استعمال کرتا ہے بھائی امید ہے ان شاء اللہ آ جائے گا تو آپ کو دیں گے ذرا پلان کیا ایک جگہ سے کچھ آنے والا ہے جب آ جائے گا تو ہم آپ کا خیال رکھیں گے اس طرح کہہ کر کے ان کو تسلی دیں گے ولا تزل یدک مغلولتن الی عنقک اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا مت رکھو مطلب کہ بخلت سے کام لو نہ لو لا تعطی شیئن کے کچھ دو ہی نہ کسی کو اسی طرح ولا تبسط کل البسط اور بالکل ایک دم اس کو کھول بھی نہ ڈالو کہ جو کچھ ہے سب دے ڈالو دیکھو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا پسندیدہ عمل ہے اس کے باوجود اس میں بھی آدمی اگر حد سے بڑھ جائے تو اس سے قرآن پاک میں منع کیا گیا کہ ایسی شکل اختیار نہ کی جائے کہ کل کو تم ہی حسرت زدہ ہو کر کے بیٹھ جاؤ جیسا کہ آگے ہے فتح خدا معلوم محسورہ کہ تم ملامت کیے ہوئے یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر بخلت سے کام لوگے تو جو آئے گا آپ کے پاس اپنی ضرورت لے کر اور اس کو نہیں دو گے تو نہ دینے کی صورت میں وہ آپ کو ملامت کرے گا اور اگر ہاتھ پورا پھیلا کر کے رکھ دو گے جو کچھ ہے خرچ کر ڈالو گے تو اس صورت کے اندر جو دے چکے اب آپ کے پاس اپنی ضرورت کے واسطے بھی کچھ باقی نہیں رہا تو حسرت زدہ ہو کر بیٹھ جاؤ گے کہ میں نے کائی کو دیا میری ضرورت اب پوری نہیں ہو رہی گویا ایسی شکلیں اختیار کرنے سے شریعت نے منع فرمایا اعتدال اور میانہ روی یہ اصل ہے اسی کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے باب و فضل صلۃ الرحم صلہ رحمی کی فضیلت بتلاتے ہیں حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابن ابی حازم عن العلاء نبی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان لی قرابۃ اصلہم و یقطعون و احسن الیہم و یسیئون الی و یجعلون علی و احلم عنہ قال لئن کان کما تقول کانما تصفہم المل ولا یزال معاک من اللہ ظہیر علیہ ما دمت علی ذلک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں اصل ہوں ویبتعون میں تو ان کا حق ادا کرتا ہوں لیکن وہ میرا حق ادا نہیں کرتے وہ احسن الیہم ویسیئون الی میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے بھلائی سے پیش آتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے ہیں ویجہلون علیہ واحلم عنہم وہ میرے ساتھ جہالت کا زیادتی کا معاملہ کرتے ہیں اور میں بردباری سے تحمل سے برداشت سے کام لیتا ہوں یعنی وہ تو ایسا سلوک کرتے ہیں کہ آدمی کو غصہ آ جائے جہالت برا ناروا سلوک کرتے ہیں لیکن میں برداشت کرتا ہوں. تو اس سلسلے میں آپ مجھے ہدایت دیں میں کیا کروں. قال لئن کان کما تقول کانما تصفہم المل تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بات وہی ہے جو تم نے کہی تو گویا تم ان کو گرم راکھ کھلا رہے ہو مطلب یہ کہ تم اپنے حسن سلوک کے ذریعے سے ان کو شرمندگی میں ڈال رہے ہو. یہ ولا یزال معاک من اللہ ظہیر علیہ ما دمت علی ذلک اور تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے برابر فرشتہ مددگار رہے گا ان کے خلاف جب تک کہ تم اس سلوک پر باقی رہو. مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے تم جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہو جو طریقہ کار تم نے اپنایا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہے. اگر اس طریقہ کار کو چھوڑ دو گے تو اللہ کی مدد ہٹ جائے. عام طور پر جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو کچھ دنوں تک تو آدمی ایسا کرتا ہے بعد میں پھر لوگ بھی اس کو کہتے ہیں بھائی کب تک تم ان کے ساتھ برائی کرو گے تو وہ تمہارے ساتھ برائی کر رہے ہیں تم ان کے حقوق کو ادا کرتے رہو گے وہ تمہارا حق ضائع کر رہے ہیں وہ تمہارے ساتھ جہالت سے زیادتی اور ظلم سے پیش آتے ہیں تم جو ہے ان کے ساتھ بردباری اور محبت سے پیش آ رہے ہو کب تک ایسا چلے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک ایسا کرتے رہو گے اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہے. اب چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد شامل حال رہے تو یہ طریقہ جاری رکھو. یہ یہی طریقہ ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہہ رہا تھا. تو حضرت ابوبکر خاموش تھے, کوئی جواب نہیں دے رہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ تھے اور مسکراتے رہتے تھے. وہ آدمی بری بات کہتا تھا, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر مسکراتے رہے. تھوڑی دیر تو یہ سلسلہ رہا. بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینا شروع کیا. جب جواب دینا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور پھیر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرہ انور پھیر لیا, ظاہر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گزری ہوگی, فوراً عرض کیا اللہ کے رسول کیا بات ہے. کہا جب تک کہ تم خاموش رہے اور وہ تمہارے ساتھ برائی سے پیش آتا رہا, تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دیتا رہا, لیکن جب تم نے بولنا شروع کیا تو فرشتہ ہٹ گیا. اس لیے آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ عمل قبول ہوتا ہے. اس لیے ایسے موقع پر عام طور پر دنیاوی اعتبار سے مشورہ دینے والے بھی ایسا ہی مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی جب وہ ایسا کر رہے ہیں تو تم بھی ایسا ہی کرو. نہیں, ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ بھائی بھلائی والا یہ طریقہ ہم جو اختیار کیے ہوئے ہیں اس طریقے کو ہمیں چھوڑنا نہیں. حدثنا اسماعیل بن ابی اویسی قال حدثنی اخی عن سلیمان بن بلال عن محمد بن ابی عتیق عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا الرداد الليثي اخبره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله جل وعز ان الرحمن وانا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه دو اشرح مبشرہ میں سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے. یہ حدیث قدسی ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کریں کہ میں رحمان ہوں اور میں نے رحیم یعنی رشتہ داری کو پیدا کیا. پہلے بھی بتلا دیا تھا کہ عربی زبان میں رشتہ داری کے لیے لفظ رحیم آتا ہے. اصل تو رحیم کہتے ہیں بچہ دانی کو, کیونکہ ساری رشتہ داریوں کی جڑ وہی ہے. اس لیے واشتققت لها من اسمی, میں نے اپنے نام میں سے یہ نام بنایا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر جو بنیادی حروف ہیں تین ہیں, را حا اور میم, وہی تین بنیادی حروف جو ہیں جس کو عربی زبان میں مادہ اصلیہ کہتے ہیں, تو یہی بنیادی حروف رحیم کے اندر بھی ہے. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحیم والا نام اپنے نام سے بنایا. اس لیے باری تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی رشتہ داری کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا. اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے ہماری طرف سے. حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا ابو عبانہ عن عثمان بن المغیرۃ عن ابی العنبس قال دخلت على عبد الله بن عمر فی الوحش یعنی اردن لہو بالطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال اطف لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسبہ فقال الرحم شجنۃ من الرحمن من یصلها یصلہ ومن یقطعها یقطعہ لها لسان طلق ظلف یوم القیامۃ. یہ حضرت ابو العنبس فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو صحابی ہیں ان کی مقام طائف کے اندر ایک زمین تھی جائیداد جس کا نام وحد تھا, میں وہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. تو اس موقع پر انہوں نے فرمایا یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اپنی انگلی موڑی اور فرمایا کہ الرحیم شجنۃ من الرحمن, رحیم جو ہے وہ رحمان ہی کا ایک حصہ ہے. یہ شجنا عربی زبان میں کہتے ہیں درخت کی جو جڑیں ہوتی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے الجھی ہوئی, ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی, ان کو شجنا کہتے ہیں. تو گویا یہ لفظ رحیم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام رحمان ہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس لیے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا خصوصی تعلق میرے ساتھ ہونے کی وجہ سے جو آدمی اس رشتے داری کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو جوڑیں گے، اور جو اس کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس سے کاٹیں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے روز اس رشتے داری کو بڑی شیرین اور فصیح و بلیغ زبان عطا کی جائے، اور وہ اپنی اس زبان کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں اپنی بات پیش کرے گا، جس نے اس کا حق ادا کیا ہوگا اس کے متعلق گویا سفارش کرے گا، اور جس نے اس کی حق تلفی کی ہوگی اس کے متعلق باری تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اس کو اس کی حق تلفی کی سزا دی جائے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة من الله من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله۔ یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس کا بھی مفہوم مضمون وہی ہے جو اگلی روایت کا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحیم یعنی رشتہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کے آثار اور نشانوں میں سے ہے، جس نے اس کو جوڑا اللہ تعالیٰ اس کو جوڑیں گے، اور جس نے اس کو کاٹا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹیں گے۔ باب صلۃ الرحم تزید فی العمر، اب یہ بتلاتے ہیں کہ صلہ رحمی کی وجہ سے عمر کے اندر زیادتی ہوتی۔ حدثنا عبداللہ ابن صالح قال حدثنی اللیث قال حدثنی وقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب ان یبسط له فی رزقه وان ینسى له فی اثره فلیصل رحمہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو، آج کل لوگ بہت وظیفے پوچھتے ہیں، روزی کی کشادگی کے لیے عام طور پر وظیفوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزی میں کشادگی کا جو ہے بہترین یہ بتلاتے ہیں طریقہ کہ یہ طریقہ اختیار کر لو روزی میں کشادگی ہوگی۔ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر کے اندر برکت ہو، وہ یون سالہ ہو کہ اثر ہی اثر تو اصل کہتے ہیں نقش پاک ہو، کہ اس کے نقوش پاک دیر تک رہیں گے، دیر تک اس وقت رہیں گے جبکہ وہ دیر تک زندہ رہے گا، تو پل یسل رحم ہو اس کو چاہیے کہ رشتہ داری کا حق ادا کرے، صلہ رحمی کرے، جو رشتہ داروں کا حق ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرما دے، عمرہ میں بھی برکت دیتے ہیں۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معان قال حدثني ابي عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کا بھی مضمون وہی ہے تقریباً جو اوپر والی روایت کا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت اور کشادگی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اس کو چاہیے کہ رشتہ داری کا حق ادا کرے۔ باب من وصل رحمہ احبہ اللہ، جو آدمی صلہ رحمی کرے گا رشتہ داری کا حق ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں گے۔ حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان و نبی اسحاق عن مغرا عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم قال من اتقى ربه ووصل رحمه نوسی فی اجلہ وسری فی مالہ واحبہ اہلہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ سے ڈرے اور رشتہ داری کا حق ادا کرے تو اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، اس کے مال میں زیادتی ہوگی، اور اس کے خاندان والے اس سے محبت کریں گے، ظاہر ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا تو محبت کریں گے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا یونس بن ابی اسحاق قال حدثنی مغرا ابو مخارق هو العبدی قال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما من اتقى ربه ووصل رحمه انسی له فی عمره وسری ماله واحبه اهله۔ یہ بھی تقریباً اسی طرح ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے رب سے ڈرا, گناہوں سے بچا اور رشتہ داری کا حق ادا کیا تو اس کی عمر میں اضافہ ہوگا اور مال میں برکت ہوگی اور اس کے خاندان والے اس سے محبت کریں گے. باب بر الاقرب فالاقرب, جو رشتہ دار جتنا زیادہ قریب ہو اس کے ساتھ اسی مناسبت سے بھلائی کا سلوک کرنا چاہیے, یعنی رشتہ داری کے حقوق کی ادائیگی میں بھی جس کی رشتہ داری قریب کی اس کا حق زیادہ دور والی کے مقابلے میں. حدثنا حیوت بن شرائی قال حدثنا بقیت عن بحیری عن خالد بن مادان عن المقدار بن مادی قریب رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یوسیکم بی امہاتکم ثم یوسیکم بی امہاتکم ثم یوسیکم بی آبائکم ثم یوسیکم بالاقرب فالاقرب. حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ تم کو تاکید کرتے ہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی, ان کی اطاعت کرو, ان کی فرما برداری کرو, ان کی خدمت کرو, ان کو راحت پہنچانے کا اہتمام کرو. ثم یوسیکم بی امہاتکم, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید فرماتے ہیں تم کو تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنے, دو مرتبہ. ثم یوسیکم بی آبائکم, پھر تاکید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے باپوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی, بلائی کرنے کی. ثم یوسیکم بالاقرب فالاقرب, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تاکید کرتے ہیں جو رشتہ دار جتنا قریب ہو اسی کی مناسب اس کے ساتھ بلائی کا معاملہ کرنے کی, جو جتنا قریب ہوگا اسی مناسبت سے اس کے ساتھ بلائی کی جائے. حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا الخزرج بن عثمان ابو الخطاب السعدی قال اخبرنی ابو ایوب سلیمان مولا عثمان بن عفان قال جانا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عشیت الخمیس لیلۃ الجمعہ فقال احرج علی کل قاطی رحم لما قام من عندنا فلم یکل یقم احد حتى قال صراف فاتا فتن امتا له قد صرمها منذ سنتين فدخل عليها فقالت له يا ابن اخي ما جاء بك قال سمعت ابا هريره يقول كذا وكذا قال ارجع الي فسل لما قال ذاك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اعمال بني ادم تعرض على الله تبارك وتعالى عشيه كل خمس خمیس لیلۃ الجمعۃ فلا یقبل عمل قاطع رحم. ابو ایوب سلیمان جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات کی شام کو شب جمعہ میں ہمارے یہاں ہمارے پاس تشریف لائے, لوگ بیٹھے ہوئے تھے. فقال وحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا, تو حضرت ابو ہریرہ آ کر فرمانے لگے ہر وہ آدمی جس نے رشتہ داری کا حق ادا نہ کیا ہو میں اس کو قسم دیتا ہوں, میں اس کے لیے تنگی پیدا کرتا ہوں کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے, بھائی ہماری مجلس سے وہ اٹھ جائے, کوئی اٹھا نہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین مرتبہ یہ بات کہی, بھائی جس آدمی نے بھی اپنی رشتہ داری کا حق ادا نہ کیا ہو یہاں سے اٹھو, وہاں سے اٹھنے کے لیے کہا, ہٹانا چاہا. یہ تین مرتبہ جب کہا تو فرماتے ایک نوجوان اٹھا اور وہ اپنی پھوپھی کے پاس گیا, دو سال سے اس کے ساتھ اس نے قطع تعلق کر رکھا تھا پھوپھی سے, تو جا کر کے معافی معافی مانگی. قالت له یا ابن اخی ما جا بھی, تو پھوپھی نے پوچھا بھائی یہ بھتیجا آخر کون سی چیز تم کو میرے پاس لائی, دو سال سے تو تم آتے نہیں تھے, تعلق رکھتے نہیں تھے, ابھی کیا بات پیش آئی, کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہماری مجلس میں آئے اور آج انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی جس نے بھی قطع رحمی کی وہ اس مجلس سے اٹھ جا, تاکہ تین مرتبہ کہا. تو پھر پھوپھی نے اس سے کہا کہ جاؤ تم حضرت ابو ہریرہ کے پاس اور ان سے پوچھو کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا. چنانچہ وہ آدمی آیا نوجوان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, ان سے پوچھا, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ انسانوں کے اعمال ہر جمعرات کی شام کو یعنی جمعہ کی شب میں اللہ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں تمام انسانوں کے اعمال. تو جس آدمی نے رشتہ داروں کا حق ادا نہ کیا ہو, قطع رحمی کی ہو, تو اس کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. حدثنا محمد بن عمران بن ابي ليلى قال حدثنا ايوب بن جابر الحنفي عن ادم بن علي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عنه ما انفق الرجل على نفسه واهله يحتسبها الا اجره الله تعالى فيها وابدا بمن تعول فان كان فضلا فالاقرب الاقرب وان كان فضلا فالناوي. حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جو کچھ بھی اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے, اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے, یا تصبہ, لیکن اپنی ذات پر خرچ کرنے میں بھی اور گھر والوں پر خرچ کرنے میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہے. احتساب یعنی یہ خرچ کرنا نفسانیت کے طور پر نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے ارادے اور نیت سے. جیسے اپنی ذات پر خرچ کرے تو اس وقت یہ سوچے کہ بھئی میری ذات کا بھی میرے اوپر حق ہے جس کو ادا کرنے کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی ہے, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرایا. اب نکاح کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ اپنی بہو یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی نئی آئی ہوئی دلہن, اس کے پاس آ کر کے پوچھ رہے ہیں بیٹے کے متعلق کیا حال چال ہے. تو کہا بہت اچھا آدمی, دن بھر روزہ رکھتے ہیں, رات بھر عبادت کرتے ہیں. پھر کچھ دنوں کے بعد پھر پوچھا, پھر یہی جواب ملا. جب دو تین مرتبہ ایسا ہوا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں نے ایک شریف گھرانے کی لڑکی کے ساتھ عبداللہ کا نکاح کرا دیا, لیکن ان پر تو عبادت کا اتنا زیادہ غلبہ ہے کہ وہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں, رات بھر عبادت میں مشغول رہتے ہیں, وہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی کی طرف دھیان نہیں دیتے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی, تشریف لے گئے, ان سے پوچھا تمہاری عبادت کا کیا حال ہے. پھر حضور نے کمی کروائی کہ بھائی پوری رات عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیشہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کتنا قرآن پڑھتے ہو کم کرا کرا کر کے. اور پھر آپ نے یہ فرمایا ان لنفسک علیک حقا, ان لزوجک علیک حقا, ان لعینک علیک حقا, تمہاری ذات کا تم پر حق ہے, تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے, تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے, ان لزوجک علیک حقا, تمہارے پاس ملاقات کے لیے آنے والے حضرات کا تم پر حق ہے. گویا سارے حقوق کو ادا کرو, شریعت کی تعلیم یہی ہے, کسی ایک طرف آدمی ڈھل نہ جائے بلکہ اعتدال سے چلتے ہوئے تمام حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہو. یہ جسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا, آنکھیں دی, کان دیے, ناک دی, زبان دی, ہاتھ دی, اعضا دیے, یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس امانت ہیں اور ان کو ہمیں امانت سمجھ کر کے استعمال کرنا ہے. ہم مالک نہیں ہیں, جیسے کوئی امانت ہمارے پاس ہو تو اس کو ہم بے جا اگر استعمال کریں گے تو اس کا جواب دینا پڑے گا. اسی طریقے سے یہ جسم بھی اعلیٰ امانت ہے, تو جسم کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہو اور جسم کا حق بھی ادا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سواری کو اتنا نہ دوڑاؤ سفر کے اندر کہ پھر وہ تمہاری سواری تھک کر کے ختم ہو جائے اور تمہارا سفر بھی پورا نہ ہو. نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ اعضا اسی لیے دیے ہیں. تو بہرحال یہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اگر آدمی اپنی ذات پر بھی خرچ کر رہا ہے اور خرچ کرتے وقت نیت اس کی یہ ہے کہ میں اپنی جان کا حق ادا کروں, اس کے لیے آدمی کو پریکٹس کرنی پڑے گی, مشق. حضرت جو ہے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک مدت تک اس کی مشق کی, بھی گھر میں آئے کھانے کے لیے بیٹھے, بھوک لگی ہوئی ہے, ہاتھ فوراً آگے بڑھے گا, بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے لیکن ہاتھ فوراً آگے بڑھے گا. نہیں, रोक दिया, ये खाना मैं क्यों खा रहा हूं, भूख है, भूख के अंदर खाने का हुक्म दिया है। एक आदमी को भूख लगे और खाना ना खाए, यहाँ तक के भूख से मर जाए तो आराम मत मारा, खाना जरूरी है, अपनी जान बचाना। फिर इतना खाना जिससे अल्लाह के फराइज अदा हो सके, फर्ज नमाज अदा कर सको, दूसरे फराइज अदा कर सको, इतना खाना क्या है, फर्ज है। तो बहरहाल ये फर्ज अदा कर, ये पहले सोच ले फिर खाना शुरू कर। एक मुद्दत तक बार बार इसकी मशक्कत, घर में पहुंचे, बच्चा सामने आया, तो बच्चा सामने आता है तो आदमी का जी चाहता है फौरन उठा ले, लेकिन नहीं, हाथ हाथ बढ़ाने से पहले सोचा कि इसको मैं इसलिए वो प्यार करूंगा कि अल्लाह के रसूल ने भी बच्चों के साथ प्यार करने का हुक्म दिया है। तो इस तरह गोया आदमी मश्क करे, प्रैक्टिस करे, तो धीरे धीरे करता है। वैसे हर आदमी ये करता है, खाना हर आदमी खाता है, बच्चों के साथ मोहब्बत हर आदमी करता है, लेकिन जो आदमी अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का अहतमाम करेगा, वो इन चीजों की तरफ तवज्जो करेगा। एक मुद्दत तक इसकी मश्क करने के बाद कोई फर्क नहीं जाहिरी एतबार से दोनों के अंदर, वो भी वही कर रहा है जो ये कर रहा है, लेकिन उसके करने में वो अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए अपनी अपने नफ्स को जो है राहत पहुंचाने के लिए, यानी अल्लाह के खातिर नहीं, वो दिल में इरादा नीयत नहीं, अगर ये गुनाह नहीं है, याद रखना, अपने नफ्स के खातिर भी करेगा तो उसकी वजह से कोई गिरफ्त नहीं होगी, लेकिन सवाब नहीं मिलेगा, सवाब उसी वक्त मिलेगा जबकि अल्लाह के खातिर किया जाए। तो इसी को फरमाते हैं यह तसिबुहा मान फकर रजुल अला नफ्सी व अहली, आदमी जो कुछ भी खर्च करेगा अपनी जात पर और अपने घर वालों पर, यह तसिबुहा उस खर्च करने में उसके दिल में नीयत क्या है, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने की, ये इल्ला अजरहुल्लाह तआला फीहा, उस पर अल्लाह ताला उसको सवाब देंगे। तो सवाब उसी वक्त मिलेगा, सवाब तो जाहिर है अल्लाह का हुक्म पूरा करने पर मिलेगा, वो तो मजदूरी है, तो काम उसका करेंगे तो मिलेगा ना, काम हम अपना करें तो मजदूरी कहां से मिलेगी, जिसका काम करेंगे वो मजदूरी उस वक्त देगा कि काम उसका करें, तो अल्लाह ताला के लिए करेंगे तो सवाब मिलेगा। वब्दा बिमन तऊद, और फिर आगे ये फरमाते हैं कि जिनका नफका तुम्हारे ऊपर वाजिब है, जिनकी जिम्मेदारी तुम पर है, शुरुआत उनसे करो खर्च करने की, यानी जैसे बीवी है, औलाद है, उनका नफका है, शुरुआत उनसे कर, ये नहीं कहते वो तो भूखे मर रहे हैं और दूसरों को दिया जा रहा है, नहीं, पहले शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। फैनकान फजलन, उनको देने के बाद बच गया तुम्हारे पास, फल अकरब अल अकरब, तो फिर उस सूरत में फिर रिश्तेदारों में जो जितना करीब हो उसका ख्याल करो, उनको भी देने के बाद बच गया, फैनकान फजलन फनाविल, फिर जिसको चाहो दो। तो नेकी में भी तरतीब है, ये नहीं है कि भाई आप परायों के साथ तो भलाई का मामला कर रहे हैं और अपने भूखे मर रहे हैं, उनका हक, इसीलिए ये तरतीब है। तो शरीयत की बतलाई हुई तरतीब के मुताबिक चलेंगे तो ही गोया हम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने वाले करार दिए जाएंगे और अजर और सवाब के, ये जितना हम नेकी के काम भी हैं वो भी कोई हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उसके लिए भी तरीका हमको वही इख्तियार करना चाहिए जो अल्लाह तबारक तआला के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बताया है। ये दीन जो है अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का नाम नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल की मंशा पर चलने का नाम। नमाज जैसी नमाज, बाद औकात वो है जहां ये बतला दिया कि नमाज पढ़ना मना है, बतला दिया भाई आप जिस वक्त सुबह सूरज निकल रहा है उस वक्त नमाज पढ़े, जब सूरज सर पर है नमाज पढ़े, गुरुब के वक्त नमाज पढ़े, गुनाह है। भैया ये मसला बता करके इन औकात में नमाज पढ़ने से रोक करके बतला दिया कि नमाज खुद कोई चीज नहीं, असल तो अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है, वरना नमाज खुद कोई चीज होती तो उस सूरत के अंदर सुबह के वक्त तुलु शमसा के वक्त पढ़ने में भी वो क्या समझी जाती, इबादत होती और उस पर सवाब मिलता, लेकिन सवाब नहीं मिलता। मालूम है सवाब जो है वो अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है, अपनी मर्जी पर चलना। इसीलिए आदमी को चाहिए जब भी कोई काम करना चाहे नवाफिल के कबील से भी, तो उस वक्त भी उसको इस सिलसिले में जो शरीयत का हुक्म है वो मालूम करने का अहतमाम करना चाहिए कि नफल कामों में भी अफजल तरीका क्या है, ताकि उसको जो नफल का मकसद है सवाब का हासिल करना वो पूरे पूरा हासिल हो। ज्यादा भाई नफल काम आदमी इसलिए करता है कि सवाब मिले, तो जिस जो तरीका ज्यादा सवाब वाला हो वही हमें इख्तियार करना चाहिए। अब وہ لوگ کچھ بعض لوگ اپنے طور پر ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں, اور اختیار کرنے پر وہ تو پوچھنے آتے نہیں, دوسروں کی عادت یہ ہوتی ہے پارکی پنچایت والوں کی, وہ ان کے متعلق پوچھتے رہتے, بعض لوگ ہمیں سوال کرتے رہتے ہیں. فلاں صاحب ہیں ہر سال رمضان میں عمرے کے لیے جاتے ہیں, اور ان کے رشتے دار جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں, ان کی لڑکی جو ہے محتاج ہے, ان کا فلانا ایسا ہے, ان کا فلانا ایسا ہے. تو ایسے جو پوچھنے والے ان کو تو ہم جواب دیتے ہیں کہ بھائی تم ان پارکی پنچایت میں مت پڑو, لیکن جو جا رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ بھائی جب ایک آپ کیوں جا رہے ہیں رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے کیوں جا رہے ہیں, کیا آپ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں یا ثواب لینا چاہتے ہیں؟ ثواب لینا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس سلسلے میں شریعت کا حکم معلوم کریں کہ میرے یہ حالات ہیں, میرے متعلق ان کی یہ حالات ہیں, یہ ساری تفصیلات ہیں, اب میں یہ چاہتا ہوں, میرے پاس رقم ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں مجھے ثواب کس میں زیادہ ملے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضرات صحابہ اس طرح پوچھتے ہیں. دوسروں کو تو یہ حق نہیں دیا گیا, دوسروں کو تو یہی کہیں گے کہ وہ گیا عمرے کے لیے, کوئی گناہ کا کام نہیں, کہ آپ اس کے پیچھے مت پڑو. ہاں جو شادی میں فضول خرچی کرتا اس کو جا کے کہو نا, اس کو کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں, فتوی اس کے متعلق پوچھتے ہو. تو بہرحال یہ ہمارے سماج کا سوسائٹی کا جو مزاج ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ادھر ان کا مزاج یہ ہے دوسروں کا کہ وہ جو غلط خرچ کرنے والے ہیں ان کے متعلق کبھی مفتی سے پوچھیں گے نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ گناہ کر, اور جو ہیں کم درجے میں وہاں خرچ کرتا تو زیادہ ثواب ملتا, لیکن یہاں بھی کوئی گناہ نہیں کیا, اس نے نیکی کا کام کیا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ خود اس کو پوچھنا چاہیے تھا اس سلسلے میں. یہاں بات کیونکہ اسی ترتیب پر آئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وبدا بمن تعول, جن کی ذمہ داری تم پر ہے ان سے شروعات کرو, فإن کان فضلا, پھر بچے تو پھر جو جتنا قریب ہو اسی حساب سے اس کے ساتھ تعلق کو سائل کرو, وإن کان فضلا اس کے بعد بھی بچ جائے فنا ہوئے تو پھر اسی جگہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرو. لا تنزل الرحمۃ علی قوم تین قاطع رحم, جس قوم میں قطع رحمی کرنے والا ایک آدمی بھی موجود ہو, رشتہ داری کے حقوق کو ادا نہ کرنے والا, اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں. حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ قال اخبرنا سلیمان ابو ادامی قال سمیت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرحمۃ لا تنزل علی قوم فیہم قاطع رحم. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں ایک قطع رحمی کرنے والا موجود, پوری قوم پوری کمیونٹی میں ایک قطع رحمی کرنے والا موجود ہو تو اس کی وجہ سے پوری قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی. اب میں کہا کرتا ہوں آج کل تو گھر گھر میں قطع رحمی کرنے والا موجود, گھر گھر میں پھر کیسے رحمت نازل ہوگی؟ اس لیے کہ بھائی یہ وہ چاہے آپ کا حق ادا کرے یا نہ کرے, آپ جو ہے اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کا اہتمام کیجیے. یہی تعلیم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, اور یہ نیکی کا کام کرنے والا کبھی اس کو پچھتانے کا سوال ہی نہیں. نظر ثانی تو وہ کرے جو غلط کام کرتا ہو, جو اچھا کام کر رہا ہو اس کو تو سوچنے کی ضرورت نہیں, اس نے سلوک کا اہتمام کریں اپنی طرف. بدعتی امام کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ اور اگر دیوبندی مسلک کی مسجد نہ ہو تو کیا بغیر جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بدعت دو طرح کی ہے, ایک عملی ایک اعتقادی. اگر وہ عقیدے کی بدعت میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. اور اگر عملی بدعت ہے جیسے یہ تیجا اور دوسری اس طرح کی چیزیں زیارت وغیرہ کی بدعت اور دوسری عملی بدعت, تو اس صورت کے اندر اگر کوئی جو ہے سنت کے مطابق امام موجود نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے پیچھے بھی پڑھ لی جائے, جماعت نہ چھوڑی جائے. نیاز کا کھانا, میت کا کھانا اور چالیس دن کا کھانا جو لوگ کرتے ہیں उसमें क्या मजबूरी के दर्जे में भी शरीक होने की गुंजाइश है? मजबूरी का क्या मतलब? क्या वो डंडा लेकर जो है पिस्तौल लेकर के आते हैं कि हमारे यहाँ आकर खा रहो वरना हम तुम्हारी जान ले लेंगे? अगर ऐसा है, जान का डर है, तो ठीक है जान बचाने के लिए। बाकी ये सोचो कि वो नाराज हो जाएंगे तो बात ये आई कि उनको नाराज करना है या अल्लाह को नाराज करना है। ताल्लुक हमारा मामला अल्लाह से है, इसलिए ये देख लिया। क्या वालिदैन अपने अपनी औलाद के अतीके का गोश्त तो नहीं खा सकते? बेचारे वालिदैन ही को महरूम कर दिया जाए तो फिर कौन हकदार होगा इस गोश्त के खाने का? आज दिन चढ़ाकर नमाज पढ़ी तो नमाज हो जाएगी, और इमाम साहब के चढ़ाकर नमाज पढ़ाई तो मकरूह है भाई, तो उसका लौटा लेना अच्छा। फुआ के साथ निकाह दो हो सकता है, फूफी का इंतकाल हो गया हो तो फुआ के साथ निकाह हो सकता है, फूफी के फुआ के निकाह में होते हुए उसके साथ निकाह नहीं हो सकता। फूफा जो है वो महरम नहीं है। हाँ, एक आदमी अपने निकाह में कोई औरत और उसकी भतीजी दो को जमा नहीं कर सकता, फूफी के निकाह में होते हुए उसकी भतीजी के साथ निकाह करना और दोनों को बैक वक्त अपने निकाह में लाना ये हराम है। लेकिन अगर फूफी का इंतकाल हो गया है और फूफी के इंतकाल के बाद फूफा के साथ उस भतीजी का यानी उस मरने वाली औरत की भतीजी का निकाह किया जा रहा है तो जाइए। एक किताब में पढ़ा गया था, तुम्हारे रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं औरतों को मना कर दूंगा कि वो गैर कुफु में निकाह करें। इसका मतलब क्या? अभी रिवायत पहले तहकीक हो जाए, उसके बाद क्या फर्ज़ नमाज के बाद मसल्ले पर क़िबला रुख इमाम साहब वज़ाइफ़ पूरे कर सकते हैं? अपनी क़िबले की तरफ से हट जाए, बल्कि वो अपनी जगह से हट जाए ताकि पीछे आने वाले को गलत फहमी ना हो। इमाम के लिए यही है कि वो अपनी जगह को छोड़ दे जल्दी से। बकरी को बटाई पर देना, हज पर से देना शरीयत में कैसा है? मना है भाई। ये बकरिया और भी कोई जानवर भैंस गाय वगैरह को जो लोग देते हैं कि भाई एक आदमी को पालने के लिए देते हैं, फिर आगे उसको जो है उसमें हिस्सा उसका, अभी दूध बाद में फिर बच्चे पैदा होंगे दिया तो आधे इसके आधे उसके, और आखिर में जाकर उस बच्ची को भी खंडते हैं। यानी मतलब यह है कि इसकी कीमत करके आधी कीमत जो दे वो उसको ले ले, ये सब तरीका सही नहीं है। अगर इमाम साहब ने आखिरी अकाल में तीसरा सज्दा किया तो क्या मुक्तदी लुकमा देगा या उसके साथ शरीक होगा? और क्या इमाम साहब सज्दा सवा करें? कर लिया सिर्फ तीसरा सज्दा तो सज्दा सवा करना पड़ेगा। अब जान जा रहा है तो जाने से रोकने के लिए लुकमा देना चाहे तो दे सकता है। सज्दा सवा मसबूक के लिए क्या हुक्म? इमाम के साथ करेगा या नहीं? अगर करेगा तो सलाम फेरेगा या नहीं? सज्दा सवा में तो मसबूक शरीक होगा इमाम के साथ, मसबूक यानी जिसकी रकात गई हो वो। लेकिन यह है कि वो इमाम जब सलाम फेरे सज्दा सवा करने के लिए तो मसबूक सलाम नहीं फेरेगा, बगैर सलाम फेरे हुए इमाम के साथ शरीक होगा। किसी भी बच्चे की पैदाइश के बाद उसका हकीका 7, 14 या 21 दिन में करते हैं, मगर जब गुंजाइश हैसियत न हो तब बच्चे बड़े हो गए 10 और 12 साल के और हम हकीका करना चाहते हैं तो ये दुरुस्त होगा? कर सकते हैं, जायज़ है गुंजाइश। अगर किसी शख्स का हकीका बाकी रह गया हो तो वो क्या अपनी उम्र के किसी भी तबके में कर सकता है? कर सकता है। या इसकी क्या शराइत है? आप इस पर खुलासा और रोशनी डालें। बहरहाल इजाज़त है, कर सकता है। अगर उसका हकीका नहीं हुआ है, बूढ़ा हो गया तो भी करना चाहे तो इजाज़त नहीं, कर सकते। मगर वो बिल्कुल मुस्ताहब का एकदम कम से कम दर्जा है। अगर किसी के माँ बाप ने बच्चों का हकीका नहीं किया मगर अब बच्चे बड़े होकर माले निसाब हो गए तो अपना बाकी रहा क्या कर सकते हैं? अभी बतला दिया होकर एक औरत ने 3 महीने रजब शवाल रमजान के रोजों की नियत की है। अब औरत का बच्चा दूध पी रहा है और इस साल के बजाय आइंदा साल रोजा रख सकती। नियत करने से, खाली नियत करने से इन 3 महीने के रोजे उस पर वाजिब नहीं हुए। हाँ, मन्नत मानी है कि मैं इन 3 महीनों के रोजे अल्लाह के वास्ते रखूंगी, ऐसा जबान से कहा है, दिल में नहीं जबान से कहा है, तो उस सूरत में जरूरी है। और अब अगर इस बच्चे के दूध पीने की वजह से नहीं रख सकती तो आइंदा साल नहीं बल्कि بعد میں اس نے کہا آئندہ سال بھی ان مہینوں میں رکھے گی تو قضائی کہلائے گا، یہ منت کی قضائی کہلائے گی. اس لیے جب بھی وہ دودھ کا وہ خطرہ ختم ہو گیا، دودھ بچہ بڑا ہو گیا، اب اس کو ضرورت نہیں رہی، رکھ لیں. رجب شعبان رمضان کے انتظار کرنے کی ضرورت، رمضان کے تو ویسے بھی فرض ہے، اس کی تو منت ماننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك فلا اله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظ کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہو اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ اس مجلس میں تیرے جتنے بھی بندے موجود ہیں تمام کی جائز مرادیں پوری فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی اللہ آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اسے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. برحمتك.